خود اللہ ہو. اب ان لوگوں کو دیکھ کے کرنا کیا ہے؟ یہ حالت دیکھ کے تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، عملی پروگرام کیا ہوگا؟ کیونکہ اکثر چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہاں ہو کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں اور واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے کیا فائدہ؟ ایسے لوگوں کو دیکھ کر نہ تو ان کا مذاق اڑانا ہے، نہ ان پہ ہنسنا ہے، نہ ان کو حقیر سمجھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خود اللہ ان سے درگزر کرنا ہے، عفو کا رویہ اختیار کرنا ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف یعنی نیکی کا حکم دینا ہے، اچھی بات بتانی. عرف کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز انسان کی عقل اور شریعت کے ساتھ موافقت رکھتی ہو، یعنی ان کو اللہ کی آیات سے بھی اور عقلی دلائل سے بھی بات سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اگر پھر بھی نہ مانے، لا علمی کی وجہ سے بحث پہ اتر آئیں، جھگڑا کریں، تو کیا کرنا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی جاہلیت سے اعراض برتنا ہے، اس کو اگنور کر دینا ہے. یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ نہیں کرنا، وہ تو کرنا ہے، لیکن ان کی جہالت پر، لا علمی پر آنکھیں بند کر لینا ہے. قرآن کتنی بہترین کتاب ہے، وہ صرف تبصرہ نہیں کرتی، صرف رپورٹنگ نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ رہنمائی بھی کرتی. اگر یہ سارے حالات دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ بھی تکلیف ہوئی ہے، تو پھر عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے خود العفو. عفو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عفو کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو ہوتا ہے مٹا دینا، معاف کر دینا. آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں شرک کرتا ہے، تو یہ بات انتہائی مشکل ہوتی ہے کہ انسان اس کو معاف کرے، اس کو سپیئر کرے، اس کو چھوڑ دے. ایسی گستاخی کرنے والوں کے لیے کیا دل چاہتا ہے آپ کا؟ کان سے پکڑ کے سیدھا کر دے انسان. لیکن کان سے پکڑ کر تبلیغ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو بڑا صبر چاہیے. یعنی انسان ان ساری باتوں کو دیکھے، پھر یوں معاملہ کرے گویا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ان کی ان حرکتوں کو معاف کرے. کیوں معاف کرے؟ ان کو علم نہیں ہے نا، پتہ جو نہیں، ان تک پہنچا جو نہیں، ہم نے پہنچایا جو نہیں. ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا؟ نہیں، ہم تو شروع ہی نہیں کیا، پورا کہاں سے کرنا ہے؟ پھر کیا حق ہے ان پہ ہنسنے کا؟ کیا حق ہے ان کو گالیاں دینے کا، برا بھلا کہنے کا، حقیر سمجھنے کا؟ اس کے برعکس کیا فیل کرنا چاہیے؟ ہمدردی، خیر خواہی. جس رب کی مخلوق ہے وہ دن رات دیکھ رہا ہے ان کو، یہ کیا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ معاف کر رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان کو زندگی بھی دیتا ہے، ساری نعمتیں دیتا جا رہا ہے. خود العفو. اب معاف کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ جب آپ معاف کرو گے اور ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں اختیار کرو گے، دل بڑا کر لو گے، پی جاؤ گے، صبر کر لو گے، تو پھر تبلیغ آسان ہو جائے گی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ آسان ہو جائے گا. پھر توقع کی جاتی ہے کہ شاید بات سن لے. اور آپ دیکھیے کہ جس انسان کو بھی آپ معاف کرتے ہوئے، اس کی خطاؤں سے، اس کی زیادتیوں سے درگزر کرتے ہوئے، سب کچھ مٹا کے، بھلا کے اس سے معاملہ کرتے ہیں، اس کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی بات سن لیتا ہے. اور جب آپ دم دل کو جاتے ہیں اور آپ معاف نہیں کرنا چاہتے اور آپ نفرت کے جذبات لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، پھر آپ کی بات اثر نہیں کرتی. لوگ پہلا حکم چھوڑ کر وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ شروع کرتے ہیں، اور خود کو بہت نیک پاک اور بہت اچھا سمجھ کر پھر کہتے ہیں یہ ایسے اور یہ ایسے، صرف کان و تشنیع سے تبلیغ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے پھر نتائج کچھ زیادہ مثبت نہیں سامنے آتے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ فرمانا وامر بالعرف، معروف کا حکم دو، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ شریعت اور عقل پر جو بات بھائے، لیکن عرف سے مراد یہ ہے کہ جو جانی پہچانی چیزیں، معروف چیزیں جو سمجھ میں آنے والی ہیں، یعنی صاف اور سادہ الفاظ میں ایسی بھلائیوں کی دعوت جن کو وہ آسانی سے مان بھی لے، یعنی ان کی عقل ان کے لیول پر ان سے بات کرو. ایسی باتیں انہیں نہ بتاؤ جس کو وہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھ لے، مصیبت ڈال لے اپنے اوپر. اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی یہ ہدایات دی، کیا سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو، پھر جب وہ اسلام لے آئے تو انہیں بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ ان پہ عمل کرنے لگے تو ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے مال پر زکات فرض کی ہے، اور دیکھو زکات وصول کرتے وقت ان کے اچھے اچھے مال لینے سے اجتناب کرنا، یعنی زکات میں ان کا عمدہ مال مت لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، خواہ وہ مظلوم نام مسلم ہی کیوں نہ ہو. جب وہ اپنے خالق کو پکارتا ہے، فکر اللہ کی تو مخلوق ہے نا، جیسے ایک شرارتی بچہ بھی جب شرارت کر کے خود کو چوٹ لگا لیتا ہے تو ماں کا دل کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ترس کھاتا ہے نا. تو اللہ تو 70 ماں سے بڑھ کے اپنے مخلوق کے لیے پیار کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک بات آ جائے پھر اگلی، ایک آ جائے پھر اگلی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہی دن میں سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اندر باہر سے دھو ڈالے، یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور جس کا دل بڑا نہ ہو، جو لوگوں کو معاف نہ کرنا جانتا ہو، جو اگنور نہ کر سکتا ہو، وہ وامر بالعرف کر ہی نہیں سکتا، وہ وہی ناکام ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہی گھرانوں میں، ہمارے ہی خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، برادریوں میں، معاشرے میں، ہمسایوں میں، یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کوئی گھرانہ بھی اس سے خالی ہو کے اس میں چند افراد، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، خالہ، ماموں، چچا، ان رشتوں میں سے کوئی نہ کوئی ان چیزوں میں، جو بھی آپ نے ملاحظہ کی، اس میں مشغول نہ ہو. اچھا، ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہم تو اب ہیں صراط مستقیم پر، ہدایت یافتہ لوگ، اور یہ سب ہے بے حد گمراہ لوگ، مشرک لوگ، قابل نفرت لوگ. مشرک تو نجس ہوتے ہیں، ناپاک لوگ، لہذا چلو ان کو سمجھاؤ جل کے. اور آپ ایک غیظ و غضب اور جوش کے عالم میں شروع ہو جاتے ہیں ان کو توحید کا سبق دینے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے مانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا، الا یہ کہ کسی کا دل بہت بڑا ہو کہ وہ ساری قابل نفرت باتیں سن کے پھر بھی کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مانتا. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کا دل پھر آپ سے بڑا ہو قرآن نہ پڑھ کے بھی. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اپنے ایسے سارے رشتہ داروں کے لیے، ایسے سب دوستوں کے لیے، ایسے سب جاننے والوں کے لیے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خذ العفو، ان کو ایکسکیوز کرتے ہوئے، ان پہ ان کی خیرخواہی چاہتے ہوئے، بھلائی چاہتے ہوئے، ان سے بھلا کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے، ان کے پاس جا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی ہے، پھر ان کو اللہ پاک کی بات بتانی تاکہ وہ سن سکیں. کسی بھی زمین کو ہموار کیے بغیر بیج ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نفرت لے کر نہ جائیں، دین نفرتوں سے نہیں پھیلتا، محبتیں لے کر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی داعی کو روانہ کرتے، داعی کون ہوتا؟ دین کی طرف بلانے والا. جب کسی کو روانہ کرتے تو ان کو ایک نصیحت کرتے، کیا؟ بشرو ولا تنفرو ویسرو ولا تعسرو، دیکھو خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا، لوگوں کو بگانا نہیں، لا تنفرو ویسرو آسانی پیدا کرنا، آسان باتوں سے شروع کرنا، ولا تؤثرو مشکلیں نہ پیدا کرنا، لوگوں سے ایسے مطالبے نہ کرنا کہ جو پہلے ہی قدم پہ وہ نہیں پورے کر سکیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جب وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو جہاں وہ جاتے تھے لوگوں کے دل کھل اٹھتے تھے، غلط سے غلط کار لوگ، مشرک سے مشرک لوگ ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے تھے. آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا تو لوگوں نے اس کو کیا مانا؟ دیوتا مان لیا، خوش ہو گئے کہ نجات دہندہ آ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق اور کردار ایسے تھے، وہ لوگوں کے سر پہ سوار نہیں ہو جاتے تھے، لوگوں پہ بوجھ نہیں بنتے تھے، لوگوں کے لیے مصیبت نہیں تھے. لیکن اس کے برعکس ہمارا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ ہم اس طرح کے طریقہ واردات اختیار کرتے ہیں کہ دوسرا شخص جل کٹ کے رہ جائے، ایک بوجھ تلے آ جائے اور ایک ڈپریشن لے کے درد سے اٹھے. یعنی دین کا پیغام تو ایسا ہے کہ جسے سن کے آپ کا دل چین میں اور سکون میں آ جانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اٹھے تو آپ ایک بوجھ میں دبے ہوں. ٹھیک ہے، وہ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ تو پڑتا ہی ہے، لیکن احساس قدامت کے آنسوؤں سے پھر انسان اس کو دھو بھی لیتا ہے، مگر ایک ہلکے دل سے اٹھتا ہے. دین کا پیغام دلوں میں خوشیاں پیدا کرنے والا ہے. ہم نے کیا پیدا کیا ہے دلوں میں؟ نفرتیں ڈالی ہیں. میں نہیں کہہ رہی، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں اپنے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو کہہ کے بھیجتے تھے، وہی پیغام میں تو صرف سنا رہی ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، میں تو صرف آپ تک پہنچانے والی ہوں. اصل بات تو انہی کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان بنے. اب آپ کہیں گے نہیں، جب ہم ان کو دین کی بات بتاتے تو ہم سے نفرت کرتے؟ نہیں، آپ جب بتائیں گے پیار سے، محبت سے، خرخائی سے، دل میں رکھ کے ان کو، پھر آپ دیکھیں سنتے ہیں کہ نہیں. ہم ان کو فاصلے پر رکھ کے سنانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں بات بنے گی. جب خود اللہ معاف کر دیا آپ نے تو دل کھل جائے گا، ان کا کھل جائے گا آپ کے لیے، پھر آپ پہنچا سکیں گے. اور پھر اب ہوتا کیا ہے، آپ تو بہت پیار سے محبت سے گئے ان کے پاس سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، لیکن وہ جھگڑنے کو کرا. انہوں نے تو کام تو تم سے رشتہ ہی کاٹ لیتے ہیں، اور تم تو وہاں بھی ہو گئی، اور تم تو گمراہ ہو گئی، اور تم تو معلوم نہیں کیا کچھ ہو گیا. وہ تو کچھ سننے کو تیار نہیں. آپ سو ان کے آگے ہاتھ جوڑے، پیار کرے، محبت کرے، سب کچھ کرے، وہ پھر بھی نہیں سن رہے. ایسا بھی ہوتا ہے. اسی لیے آگے کیا فرمایا، وہ آ رہے دلیل جاہلی. ایسے موقع پہ پھر خاموشی اختیار کر لو، کوئی احسان نہیں جتاؤ، کوئی کچھ نہیں کہو، بس اعراض برتو. اور اعراض کیا ہوتا ہے؟ یعنی انتقام سے پرہیز. اعراض کا مطلب بے رخی نہیں، اعراض کا مطلب روڈنیس نہیں، منہ موڑنا نہیں، بلکہ انتقام نہ لینا، بحث میں نہیں پڑنا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. یہ مطلب نہیں کہ ان کو آئندہ بتانا ہی کچھ نہیں، اور غصے میں ناراض ہو کر کہ ٹھیک ہے تم نہیں سنتے تو میں آج کے بعد اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، میں تم کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی انتظار کرے گا؟ نئی شکل دکھائیں گے تو نہ صحیح تو شکر کریں گے جان چھوٹی ایسے سخت مزاج لوگوں سے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی، تکلیفیں اٹھا کے بھی. طائف والوں نے کیا کیا؟ خیر خانی کا پیغام لے کر گئے تھے نا، جواب کیا ملا؟ کہ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ان کو پیس دے. یعنی آپ پریشان بھی ہوئے، تکلیف بھی اٹھائی، غمگین بھی، سب کچھ ہوا، لیکن برے جذبات لے کے نہیں واپس آئے. آر دن الجاہلین. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ دیکھیں نا تفسیر کیسے ہوئی، حالانکہ آپ کی زبان عربی تھی لیکن جب قرآن نازل ہوتا اس سے کیا پتا چلتا کہ آپ جو بات پوری طرح نہیں سمجھ پاتے تھے تو انہی سے پوچھتے. تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاتے. بارہ، تو انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا پوچھ کے بتایا؟ کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملا کریں. یہ ہے خذ العفو سے لے کر عارض عن الجاہلین کا مطلب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تعلق کاٹے اس سے ملا کرو، جو محروم کرے اس کو بخش دیا کرو. اور یہ کام ہے بہت مشکل، آسان نہیں ہے کہ انسان کسی سے الجھے بغیر، بحث میں پڑے بغیر، ٹھنڈے دل سے اپنا کام کرتا چلا جائے. اور پھر عارض عن الجاہلین، جو الجھتا ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں، لوگوں کے اٹھائے ہوئے شوشوں کا جواب نہ دے، اس کی بجائے اپنا کام کیا کرے، مناظروں سے پرہیز کرے، لوگوں کی طرف سے اٹھائے ہوئے غیر ضروری سوالات کے جوابات سے پرہیز کرے. اس کام میں اپنی طاقت لگانے کی بجائے، لوگوں سے جھگڑنے میں طاقت لگانے کی بجائے، خیر کو پھیلانے کے لیے طاقت استعمال کریں، اپنی انرجی سیو کریں اور اسے پازیٹو کاموں میں یوز کریں. تو گویا اعتراض برائے اعتراض اور بحث برائے بحث کرنے والوں سے کنارہ کشی کریں، کیونکہ اگر انسان الجھنے لگ جائے اور کبھی اس کے بات کا جواب دے، کبھی اس کے اعتراض کا، کبھی اس کے سوال کا، کبھی اس کے شوشے کا، تو پھر اصل کام وامر بالعرف تو وہی رہ جائے گا. تو ایسی چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھا جائے. لیکن شیطان آپ کو جینے نہیں دے گا، وہ کہے گا لو تمہاری تو توہین ہو گئی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تم کو کوئی وسوسہ آئے، نزغ وسوسے کے معنوں میں، نزغ کا لفظی معنی ہوتا ہے وسوسہ پیدا کرنا، فساد ڈلوانا، بہکانا، تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لو، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یاد رکھیے کہ نیک خیال آ کے چلا جاتا ہے لیکن وسوسہ بار بار آتا ہے. یہ فرق ہے اچھے خیال اور وسوسے کا، اس طرح آپ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں اس کو. یعنی آپ کو کچھ اچھا کام کرنا سے اس کا خیال اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل میں ڈالے گا، اگر آپ اس کو کیچ کر لیں، نوٹ کر لیں، پکڑ لیں، رکھ لیں، یاد رکھیں اور اس پر کسی بھی وقت عمل کریں تو وہ آپ کی مرضی. لیکن وسوسہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک دفعہ نہیں آتا، وہ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، پھر آ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آ کے بہکاتا ہے. جب تک کر نہ لو، اس کے پندے میں پھنس نہ جاؤ، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ چپکا رہتا ہے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اعتراض کرنے والوں یا مخالفین کی شرارتوں پر اگر اشتعال آ بھی جائے، غصہ آ بھی جائے، تو سمجھ لو یہ شیطان ڈال رہا ہے. کہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ دین کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کرے. تو ایسے میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لو. فاستعذ باللہ، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے دو شخص آپ کے سامنے جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا. آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ جاتا رہے گا. فرمایا وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس شخص نے آپ سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کا سارا اشتعال ختم ہو گیا. یعنی انسان انسان ہے، جذبات رکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو ستا رہے ہیں، چھیڑ خانی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو ایک وقت وہ بھی بھڑک اٹھتا ہے. اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تم بھڑکو تاکہ تم بھی دوسروں کے لیول پہ آ جاؤ. لیکن جو ہی ایسا خیال آنے لگے، فوراً اللہ کی پناہ میں خود کو دے دو. امام ابن کثیر نے اس جگہ ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں تین آیات اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لیے آئی ہیں، تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. ایک تو سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے، دوسری سورۃ المومنون کی آیت ادفع باللتی ہی احسن نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان یحضرون. کہ برائی کو بھلائی سے بدلو، ادفع باللتی احسن، لوگوں کے اعتراض حملوں کا جواب کس سے دو؟ احسن طریقے سے. پھر ہوگا کیا؟ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں پتا ہے جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی اللہ کا معاملہ چھوڑ دو. اور ایسے موقع پہ غصہ آنے لگے تو کیا کہو؟ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ میں شیطان کی وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آیا کرے. تیسری آیت حامیم سجدہ کی ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس طریقے کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جو زیادہ اچھی ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر اگر تمہارے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہے، دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے صبر اور اچھے معاملے کی وجہ سے ایک دن وہ ایسا ہو جائے گا گویا دلی دوست ہو، گہرا دوست. لیکن یہ بات ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی کہ دشمنوں کو دوست بنا سکے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نہیں ڈالی جاتی یہ بات مگر ان کے اندر جو صبر کرے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں ڈالی جاتی یہ بات مگر بہت بڑی قسمت والوں کے اندر. وہ بڑی قسمت کہاں سے بنتی ہے؟ ظاہر ہے اتنا دل بڑا ہوگا، صبر ہوگا، سٹرنا ہوگا، تو انسان سب کچھ اندر ڈال کے بھولتا چلا جائے گا اور اپنا کام کرتا رہے گا. ورنہ شیطانی اقساط اور وسوسوں کے مقابلے میں انسان اگر گر پڑے تو پھر شیطان کو چھڑ دوڑنے کا موقع ملتا ہے اور اگلا کام رک جاتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ لے لو، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بھی خالی نہیں. ایسے موقع پر انسان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کا ڈر ہے. لہذا انسان جب اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو انتہائی حساس انسان ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے. طائف، طائف کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی طواف سے ہے. طوف کا معنی ہوتا ہے پھرنے والا، چکر لگانے والا، طواف بھی چکر لگانے کو کہتے ہیں. تو خیال بھی کیسے ہوتا ہے؟ خیال آتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے، پھر طواف کی طرح چکر لگاتا رہتا ہے نا آپ کے ذہن میں. تو طائف یا طائف اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے. یہاں مراد کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ. ان الذین اتقوا، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شیطان کے وسوسے آتے ہیں، ان کو بھی شیطان پریشان کرتا ہے، لیکن ان کا ریئیکشن مختلف ہوتا ہے، ان کا عمل مختلف ہوتا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی خیال آتا ہے، تذکروا، وہ فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، وہ نصیحت پکڑ لیتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے، وہ جاگ اٹھتے ہیں. یہ شیطانی بات ہے، ان کو پتہ چل جائے، وہ فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، یہ شیطان کی بات ہے. عام لوگ شیطانی خیال کو نہیں پکڑ سکتے. اللہ سے ڈرنے والے، خدا کا خوف رکھنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، ان کا دل اتنا روشن ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے، اتنا حساس ہوتا ہے کہ چھوٹی سی لکیر بھی پڑتی تو فوراً پہچان جاتے. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے زلزلہ آنے سے پہلے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ زلزلہ آ رہا ہے، لیکن ایسے حساس آلات جو زلزلے کی پہچان کے لیے لگائے گئے ہوتے ہیں، اس پر وہ پہلے سے ہی وہ ہل جل شروع ہو جاتی ہے. زمین کے اندر یا دور پار ہونے والی تبدیلیوں سے بھی وہ فوراً لرزنے لگتے ہیں. مثلاً آپ کسی کے جسم پہ ہاتھ لگا کے نہیں بتا سکتے کہ ٹیمپریچر کتنا ہے، لیکن وہ جو آلہ ہے اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح متقی شخص کا دل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرقان ڈال دیتے ہیں، وہ اچھے خیال اور شیطانی وسوسے کا فرق پہچانتے ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں شیطانی خیال کون سا؟ ویسے تو ہر زندگی کے موڑ پہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، لیکن یہاں پر خذ الاسور وامر بالعرف میں یہاں کیسا خیال؟ مثلا یہ خیال آئے کہ دیکھو فلاں شخص تمہاری ہر بات کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، تمہاری تردید کر دیتا ہے، یا تمہارا مذاق اڑاتا ہے، یا تمہیں گالیاں دیتا ہے، تم پر اعتراض کرتا ہے، تمہیں برا بھلا کہتا ہے، اس کا تو تمہیں ضروری جواب دینا چاہیے. اب تو حد ہی ہو گئی، اب تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، اب چپ نہیں رہا جا سکتا، اب مت خاموش رہو. تو شیطان کا یہ وسوسہ جب دین کا کام کرنے والے کے دل میں آتا ہے اور بڑی خوبصورت مصلحتوں کا جامہ اوڑھ کے آتا ہے کہ پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اللہ سے ڈرنے والے پھر بھی پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میرے دین کا تقاضا کچھ اور ہے. وہ ہر اس حرکت سے بخوبی واقف، ان کے ریڈار پہ وہ فوراً تصویر آ جاتی ہے کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، جو عام بندوں کو پتہ نہیں چلتی. کہتے ہیں اس جواب میں، اس رویے میں دین کا نقصان ہے، اس لیے خاموشی بہتر ہے. اگر تھوڑے دن کے لیے لوگوں کو غلط فہمی ہو بھی گئی تو وقت آئے گا کہ وہ بادل چھٹ جائیں گے اور سب کچھ روشن ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو خوف نہیں کھانا. اگر آپ دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو پریشان نہ ہو. دین کی طرف سچے معنوں میں بلانے والا جو ہے، وہ صرف وقتی صورت حال پہ نہیں نظر رکھتا، وہ آئندہ کو بھی دیکھتا ہے کہ دین والوں کے یا دین کے نام پر کیے ہوئے جھگڑوں کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، نقصان کیا ہوگا، ماحول پہ کیا اثر پڑے گا. اس لیے مجھے صبر کرنا ہے، مجھے رک جانا ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فوراً ان کو اللہ کی کوئی بات، اللہ کی نصیحت یاد آ جاتی ہے. فاذا هم مبصرون، تو وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو انجام نظر آنے لگتا ہے. تو گویا اللہ کا تقوی اور خوف سب سے بڑی ڈھال ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، کہ جب بھی اس کے اندر ایک نیگیٹو تھنکنگ یا نیگیٹو اپروچ ڈیولپ ہونے لگتی ہے تو اللہ کا تقویٰ فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ تمہارا طریقہ نہیں، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں.